你有钱不错。
تکلیف بھی اس نے سہی
تکلیف میں اس نے سہی جس نے دعا دشمن کو دی, جس نے دعا دشمن کو دی. صلو علیہ وآلہ.
ایک مرتبہ محبت کے ساتھ ان شریف پڑھیں.
اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد.
گرامی قدر معزز و مکرم علماء دین, بزرگوں, بھائیوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری مائیں اور بہنیں, اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کے دوسرے پارے کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. بہت مشہور و معروف آیت ہے, اور جو حدیث پاک پڑھی ہے وہ بھی بہت مشہور ہے, لیکن مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اس آیت کا آج تک ہم نے صحیح مفہوم سمجھا نہیں ہے. بہت کام کی باتیں ہیں, بیانات اور تقریر ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس وقت ہم یہ بیٹھ کر سارے حضرات, مرد ہو, عورت ہو, بچے ہو, جوان ہو, خصوصی طور پر آج کی یہ مجلس ہمارے اس محلے کے نوجوانوں کے لیے منعقد کی گئی ہے, ذرا توجہ کے ساتھ سنیں. آپ تقریباً 6 یا 8 مہینے سے مسلسل بیانات کی کوشش کر رہے تھے, آج آپ کو موقع ملا ہے, تو آپ توجہ کے ساتھ اس دین کی باتوں کو عمل کی نیت سے اور دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنیں. بزرگوں اور بھائیوں, ہم اور آپ بلکہ پوری دنیا کی انسانیت, جنات ہو, انسان ہو, چرند ہو, پرند ہو, آسمانوں کے اوپر کی مخلوقات, زمین کے نیچے کی مخلوقات, ان سب کا خالق, ان سب کا پیدا کرنے والا, ان سب کو روزی دینے والا, ان سب کو موت دینے والا, ان سب کو اولاد دینے والا, ان سب کو بیماری دینے والا ایک اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے, جو تنے تنہا ہے, جو سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے کی طاقت اللہ کے پاس ہے. بزرگ اور بھائیوں, ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات معلوم ہے کہ ہم اس دنیا میں بہت مختصر سا وقت لے کر آئے ہیں. ہر ایک کو معلوم ہے, بلکہ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ دنیا میں ایک چیز ایسی ہے, ایک چیز فقط, جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. یہود بھی مانتے ہیں, نصارہ بھی مانتے ہیں, غیر مسلم ہو, ہندو ہو, کرسچن ہو, ناستک ہو, مسلمان ہو, مرد ہو, عورت ہو, پڑھا لکھا ہو, جاہل ہو, مالدار ہو, دنیا کا ہر انسان ایک چیز کو مانتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اسے ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے. قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں, ذرا توجہ کے ساتھ سنیں, اللہ کا کلام ہے, جہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں آتی ہیں.
کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز.
یہ مالک الملک کا کلام ہے جو میں پڑھ رہا ہوں, وہ اللہ کا کلام ہے, کسی دنیا کے انسان کا نہیں. اور وہ اللہ کہ وہ کبھی بھی جھوٹ بول نہیں سکتا, اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا, اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس دنیا میں جو کوئی بھی آیا, جو کوئی بھی آیا, اسے ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جانا ہے, جہاں کروڑوں انسان, لاکھوں کی تعداد میں انسانیت, اللہ کی بے شمار مخلوق اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی اور اللہ کہیں گے میں نے تجھے زندگی عطا فرمائی تھی. اس کے حساب کو کھولا جائے, اس کے رجسٹر کو, اس کی جوانی کو, اس کی انفرادی زندگی, اجتماعی زندگی, اس کے گناہ, اس کی نیکیاں, اس کے اولاد, اور اس کی ساری زندگی کو میرے بھائیوں اللہ فلک جھپکنے کے مغاور بھی انسانیت کے سامنے کھڑا کر دیں گے. امریکہ کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے ہم گھر میں بیٹھ کر ایک سیکنڈ میں دیکھ سکتے ہیں. تو کیا میرا اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ہماری 60 اور 70 سال کی زندگی کو قیامت کے میدان میں کھڑا کر کے بتا دے کہ تو فلانی جگہ پر فلانے دن میں فلانے وقت پر دنیا کے اس انسان کے ساتھ یہ گناہ کر رہا تھا. میں بھائیوں میں اصل آپ کی توجہ تھوڑی آخرت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں تاکہ اصل بات جب ہم سنیں تو ہمارے اندر عمل کیسے کہ جب انسان کو یہ یاد آتا ہے کہ مجھے ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے, مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, تو پھر اس کے دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرماتے ہیں, پھر اسے عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے, پھر اسے اپنے گناہ یاد آتے ہیں اور اللہ کے سامنے وہ عاجزی کرنے لگتا ہے. عزیز بھائیو جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے وہ اپنے اعتبار سے اپنی طاقت کے مطابق محنت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے, اللہ دنیا جو ہے اپنی تقدیر کے اوپر رکھی ہے, اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مقدر کے اوپر رکھا ہے. بعض انسان بہت زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن اللہ کی تقدیر میں ان کو معمولی روزی لکھی ہے اللہ دے دیتے ہیں, اور بعض انسان پاگل ہے ان کے پاس روزی کمانے کی بظاہر کوئی صلاحیت نہیں ہے لیکن اللہ کو ان کو مال دینا ہے تو عقل کے بغیر بھی وہ مالدار بن جاتے ہیں. پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے, یہود ہو نصارہ ہو بچہ ہو غیر مسلم ہو عورت ہو, ہر انسان یہ محنت کرتا ہے کہ کس طرح میرے گھر کے اندر فاقہ نہ ہو, میں بھوکا نہ ہوں, میرے بال بچے سکھی رہیں, اس کی پوری دنیا کے اندر فکر ہو رہی ہے. ذرا توجہ کے ساتھ سنیں, یہ وہ مال جو کما رہا ہے اور یہ مال پر اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو گزار رہا ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے, بہت اچھی چیز ہے. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں فرمایا کہ حلال روزی کمانا اس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں. ایک صحابی کے بارے میں نے پڑھا, سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینۃ المنورہ سے گزر رہے تھے. ایک صحابی اپنے کھیت سے واپس آئے, اکثر صحابہ کرام جو ہے کھیتی کا کام کرتے تھے تو ان کے ہاتھ گندے تھے, کپڑے بھی گندے تھے. اس صحابی نے سلام کیا, السلام علیکم, اللہ کے رسول نے سلام کیا لیکن اس صحابی نے جواب نہیں دیا. بار بار سلام کیا انہوں نے جواب نہیں دیا تو سرکار نے پوچھا آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا کہ آپ نے میرا سلام نہیں سنا. آج یہ میں آپ کو مسئلہ بتاؤں کہ مسلمان کو سلام کرنا بہت ضروری ہے. حدیث پاک میں ہے جس قوم اور برادری میں سلام کو رواج دیا جائے گا, بار بار سلام کی جائے گی, اللہ تعالیٰ آپس کی دشمناوٹ کو ختم کریں گے. اور جس نے سلام کیا اور جس نے سلام کو سنا اور جواب نہیں دیا اس نے بہت بڑا گناہ کیا. سلام کا جواب دینا واجب ہے. بہرحال اس صحابی سے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بھائی آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا, تو انہوں نے کہا کہ حضور بات ایسی ہے میں تو تھکا ہوا ہوں, میرے کپڑے گندے ہیں, میرے ہاتھ بھی گندے ہیں, اور اگر میں آپ کو سلام کا جواب دے دیتا تو آپ سے ملاقات کرنی پڑتی اور میرے گندے ہاتھ کی وجہ سے نبی کا ہاتھ گندا ہو جاتا تو میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ میری وجہ سے میرے نبی کے کپڑے خراب ہو, میرے نبی کے ہاتھ خراب ہو جائے, اس لیے میں نے جو ہے شرم کے مارے آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت وحی کے اثرات ظاہر ہوئے. جبرائیل آئے اور آ کر کہا اے محمد مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ جس صحابی کو آپ نے سلام کہا ہے اس نے جواب نہیں دیا, آپ اس کے ساتھ فقط سلام نہیں بلکہ اس کے ساتھ معانقہ کرو, اس کے گلے مل جاؤ. تو تعجب میں پڑ گئے کہ بھائی اتنی بات کہنے کے لیے آپ آسمان سے آئے. تو فرمایا بات اصل میں یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے جب اس صحابی کو اپنی مزدوری سے آتے ہوئے دیکھا, کھیتی سے آتے ہوئے دیکھا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو اپنے بال بچوں کے لیے حلال کمائی کے اندر اپنے ہاتھ کو اپنے پیر کو اپنے دماغ کو خرچ کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ خالی اس کے ساتھ سلام نہیں بلکہ اس کے ساتھ تم گلے مل جاؤ, اور اس گلے ملنے کی بنیاد پر اللہ اس بندے کے سارے گناہ معاف کر دے گا. کوئی معمولی بات نہیں ہے. بہرحال میرے بھائیوں تو حلال روزی بہت بڑی عبادت ہے لیکن بات اصل یہ ہے کہ ہم نے کمائی کو اپنی زندگی کا اصل مقصد بنا لیا, یہ ضرورت ہے. ایک ضرورت ہے اور ضرورت کو پورا کرنا ضروری بھی ہے. ایک انسان کے پاس روٹی کپڑا مکان ہے اور کھانا کھا نہیں رہا ہے تو فرمایا کہ اللہ کے یہاں اس کو پوچھ ہوگی. میں آپ کو بتاؤں ہم کتنا کمائیں گے, 1 crore, 2 crore, 50 crore, 500 crore, تو اس میں ہم کو کتنا فائدہ ہوگا؟ ذرا توجہ کے ساتھ سنیں, جتنا ہم نے کھایا اور جتنا ہم نے پیا اس کے علاوہ دوسرا سب مال وہ کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ جس دن تیری آنکھ بند ہوئی, ابھی تو تیری آنکھ بند ہوئی, ابھی تو روح لینے والا فرشتہ اللہ کے پاس پہنچا ہے, ابھی تو تجھے غسل نہیں دیا گیا, ابھی تو تجھے جنازے میں سلایا بھی نہیں گیا, اس سے پہلے پہلے تیری کروڑوں ملکت کا مالک تیری اولاد بن گئی, تیری اولاد بن گئی, ایک روپیہ بھی تیرا نہیں, تیری جیسے ہی آنکھ بند ہوئی. ایک بزرگ کے بارے میں لکھا کہ ایک بزرگ بیمار ہو گئے, ان کی خبر لینے کے لیے بہت سارے علماء وہاں پر پہنچے, ان کی سکرات کے وقت تھا, آخری وقت تھا. وہاں پر پہنچے تو اچانک ان کو کلمہ پڑھا رہے تھے, اچانک ان کا انتقال ہو گیا. تو وہ جہاں پر علماء جہاں بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ دیا جو یہاں سلگ رہا ہے اس کو بجھا دو. تو بھائی لوگوں نے کہا کہ اس زمانے میں لائٹ کا تو انتظام تھا نہیں, دیا جل رہا تھا, کہ بھائی یہ تو انتقال ہو گیا ہے, غسل دینا ہے, اس کو کفن دینا ہے, اور تم کہتے ہو کہ دیا بند کر دو. تو فرمایا بات اصل میں یہ ہے, اس دیے کے اندر جو کیروسین ہے, اس دیے کے اندر جو تیل ہے, اس کا مالک یہ مرحوم ہے. اس کا مالک کون ہے؟ جس کا انتقال ہو گیا ہے. جب تک وہ زندہ تھا تو اس کی تو اجازت تھی, اس کی اجازت سے دیا جل رہا تھا, لیکن ابھی اس کی آنکھ بند ہو گئی, اس دیے کے اندر جو تیل جل رہا ہے اس کا مالک اس کی اولاد ہے, یہ مالک نہیں ہے. پہلے اس کی اولاد کو جا کر پوچھو, اس کی اولاد اجازت دے تو دیا جلاؤ, ورنہ ہم میں سے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس کے حکم کے بغیر ہم دیا جلائیں. برسوں گزر جاتے ہیں ماں باپ کو گزرنے کے, چچاؤں کو داداؤں کو گزر جانے کے بعد, لیکن آج تک ہمارے دل میں احساس پیدا نہیں ہوا کہ جس گھر میں میں رہ رہا ہوں کیا اس میں میرے بھائی کا حق ہے, کیا میری بہن کا حق ہے, کہ میرا بھائی اس بھڑوک کے مکان میں رہ رہا ہے. میرے بھائیو, اسلام بہت عظیم ترین مذہب ہے جس میں نمازیں بعد میں آئی, روزہ بعد میں آیا, زکات بعد میں آئی. سب سے پہلے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سکھائی گئی کہ آپ کی وجہ سے کسی مسلمان کے دل کو تکلیف نہ پہنچے, کوئی معمولی بات نہیں ہے. بہرحال میں تو آپ کو یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیو کہ دنیا میں انسان کتنا بھی کمائے, کتنا کمائے گا, اس کی کتنی طاقت, لیکن جتنا اس نے کھایا, جتنا اس نے پیا, اور جتنا اپنی زندگی کے اندر کوئی نیک کام کر دیا, کوئی مدرسہ, مسجد, کسی بیمار کی مدد کر دی, کسی کو مکان بنا دیا, وہ اس نے اپنے لیے کیا, اس کے مر جانے کے بعد کیا گارنٹی ہے کہ اس کی اولاد کوئی نیک کام کرے گی بھی نہیں؟ اور آپ کو میں بتاؤں, مر جانے کے بعد سارے کے سارے مال کا مالک یہ ورثہ اور یہ اولاد بن جاتی ہے. پھر اگر اللہ ان کو توفیق دے تو وہ اپنے باپ کے لیے سارے ثواب کرے یا نہ کرے, وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن یہ کان کھول کر سن لو, اگر ماں باپ کے انتقال کے بعد ماں باپ کے مال میں سے اگر ماں باپ نے اپنے بچے کی صحیح تربیت نہیں کی اور ان بچوں نے ان مال کو غلط جگہ پر استعمال کیا, تو میرے بھائیو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, قبر میں ماں باپ کو پوچھو گے. یہ سیدھی سادھی بات ہے میری. اس لیے میرے بھائیو ذرا اس وقت آپ یہ توجہ کے ساتھ سنیں کہ مجھے بھی مرنا ہے اور آپ کو بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے, لیکن موت تو یقینی ہے. امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں عجیب بات لکھی ہے, فرماتے ہیں کہ مجھے انسان پر تعجب ہوتا ہے کہ وہ تکبر کرتا ہے, اللہ کے سامنے سر جھکانے میں اس کے شرم آتی ہے. مجھے تعجب ہے اس انسان پر کہ کفن کا کپڑا تو اس کا بازار میں آ چکا ہے, اور یہ تکبر کر رہا ہے کہ میرے پاس سجدہ کرنے کو ٹائم نہیں ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. عزیز بزرگوں, عزیز بھائیوں, اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری مائیں اور بہنیں, حدیث پاک میں میرے آقا کیا فرماتے ہیں, بادروا بالاعمال الصالحہ, نیک عمل کے اندر سبقت کرو. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدار رسول ہیں. میرے آقا نے وہ تمام باتیں جو کسی صحابی کو نہیں بتائی, لیکن حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ بہت محبت تھی. کیوں محبت تھی میں آپ کو بتاؤں, ان کے باپ کا نام ہے یمان اور یہ دونوں مسلمان ہیں. غزوہ احد کے اندر یہ ہوا کہ ایک مسلمان کے ہاتھ سے ان کے باپ کو قتل کر لیا گیا, غلطی سے وہ مار دیے گئے. ان کو یہ تھا کہ کافر ہے, غلطی سے مار دیے گئے. عزیز بزرگوں, اللہ کے رسول نے حضرت حذیفہ سے معافی مانگی کہ بھائی غلطی کی بنیاد پر آپ کے بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے. تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ اللہ کے رسول, دین کے خاطر میں اپنے والد کے خون کو معاف کرتا ہوں. اللہ رسول کو اتنی محبت آئی, آپ نے ان کو گلے لگایا اور اپنا رازدار بنایا. یہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حذیفہ نیک عمل کے اندر جلدی کرو, اس لیے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے یصبح الرجل مؤمنا, کہ انسان صبح میں تو مسلمان ہوگا اور فتنہ ایسا اٹھے گا, گناہ اتنے ہوں گے, نافرمانی اللہ کی اتنی ہوگی کہ شام ہوتے ہوتے وہ مسلمان کافر ہو جائے گا. اس لیے نیک عمل, انتظار مت کرو بڑھاپے کا, انتظار مت کرو اپنی ریٹائر زندگی کا, انتظار اس لیے کہ میرے آقا نے تو فرمایا کہ اللہ کو نوجوانی کی عبادت بہت پسند ہے. شاب النشأ فی عبادت اللہ تعالی, جن سات آدمیوں کو اللہ اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے کہ جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی جگہ نہ ہوگی, میرے بھائیو اس میں ایک وہ نوجوان ہے جس کی زندگی اللہ کو راضی کرنے میں گزری. بہرحال تو آپ اس وقت یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے مال میں سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ اپنے سے آج سے شروع کریں گے میرے بھائی. بہرحال میں نے تو یہ کچھ شروع ہی باتیں کی ہیں, اب میں اصل بات پر آ رہا ہوں. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرت کی خدمت میں پیش کی ہے, اس کا ذرا پہلے ترجمہ سن لو. اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن کریم میں؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب اسلام آیا, صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے ایک سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے نبی, آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرو, تو ہم اللہ سے کس طرح دعا کریں؟ کیا زور سے مانگے؟ اللہ تو آسمانوں پر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کہا کہ یہ صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں رضی اللہ عنہم کہ دعا کس طرح کرنی چاہیے, تو آپ ان سے کہو کہ آپ زور سے مانگو کہ آہستہ مانگو, اپنے دل میں مانگو, میں تمہارے سے تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. اور آگے اللہ فرماتے ہیں, اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب کوئی بندہ کوئی دعا مانگتا ہے, جب اللہ کے سامنے سرگوشی کرتا ہے, کوئی تکلیف میں, پریشانی میں, بیماری میں, نماز کے بعد, نماز سے پہلے اللہ کے سامنے سر جھکا کر اور اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے, تو اللہ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میں اس بندے کی طرف توجہ کرتا ہوں, میں اس بندے کی طرف توجہ کرتا ہوں. لیکن جو اصل بات کتاب سنتے ہی ہیں, اب میں آپ کو اصل بات کہہ رہا ہوں. بچپن سے لے کر ابھی تک ہم لوگ جو دعا کرتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا, امام صاحب نماز سے فارغ ہوتے ہیں, امام صاحب نے کہا کہ برحمتی کے ارحم الراحمین, تو ہم بھی برحمتی کے ارحم الراحمین. کیا مانگا بھائی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الآخرۃ. بھائی ربنا آتنا میں تو کیا مانگ رہا ہے؟ اصل دعا تو مانگتے ہیں لیکن ہمارا دھیان دعا میں نہیں ہے. دعا اتنی بڑی عبادت ہے. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ, مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت صوبان فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا انسان کی تقدیر کو بھی بدل ڈالتی ہے. دعا بہت بڑا ہتھیار ہے. بہرحال لکھا ہے کہ حجاج ابن یوسف ثقفی, جو ایک بادشاہ گزرا ہے, ایک مرتبہ یہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے, کعبۃ اللہ کا, انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے اللہ کے سامنے دعا کر رہا ہے, دعا تو کر رہا ہے لیکن اس کا دعا میں دھیان نہیں ہے, توجہ نہیں ہے اس کی دعا کے اندر, اور وہ دونوں آنکھوں سے نابینا تھا. اس کے پاس آنکھیں تو تھی لیکن اس کو دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی, دونوں آنکھ سے نابینا تھا اور اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ میرے پاس بیوی ہے, اولاد ہے, مکان ہے, دولت ہے, لیکن آنکھیں نہ ہونے کی وجہ سے میں دیکھ نہیں سکتا ہوں. اے اللہ تو مجھے کعبۃ اللہ کی برکت سے اور کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر میں تجھ سے کہتا ہوں کہ میری دعا قبول کر. حجاج نے دیکھا کہ دعا مانگ رہا ہے لیکن اس کا دھیان دعا میں نہیں ہے. مانگتا ہے, ایک خبر ہے کہ اللہ دعا قبول کرتے ہیں, لیکن دھیان نہیں ہے, توجہ نہیں ہے, خالی مانگتا ہے. تو حجاج نے دیکھا کہ اس بندے کے پاس گیا جو آنکھوں سے نابینا تھا,
کہا کہ میرا طواف کا تیسرا چکل چالو ہے، میرے سات طواف سے پہلے اگر تیری دعا قبول نہیں ہوئی اور تیری آنکھیں واپس نہیں آئی تو یاد رکھنا میں تیری گردن کو قتل کر ڈالوں گا۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، جو کہتا تھا وہ کرتا تھا۔ اب اس بندے نے اللہ سے کہا کہ اللہ، اب تک تو آنکھوں کا سوال تھا، اب تو جان کی بازی لگ گئی ہے، اب جو اس کی دعا کے اندر توازو آئی اور پھر آنکھوں سے آنسو آئے، اس لیے کہ جان کی بازی تھی نا، اب جو اس نے آہوزاری اللہ سے کی ہے، میں اصل بات وہ کر رہا ہوں۔ لکھا ہے کہ ابھی تو اس کے سات چکر پورے نہیں ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی دونوں آنکھوں کو لوٹا دیا۔ اس بندے نے حجاج بن یوسف سے کہا کہ حجاج، تم نے کیا دعا مانگی اللہ سے؟ میں 30 سال سے کعبۃ اللہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، روزانہ دعا کرتا ہوں، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو حجاج نے کہا، قیامت تک مانگتے رہو، ایسی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ تم مانگتے ہو لیکن تمہارا دھیان تو تمہاری اولاد کی طرف ہے، تمہارا دھیان تو تمہاری دکان کی طرف ہے، توجہ نہیں ہے اللہ کی طرف، تمہیں یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ قبول کرے گا، تو کیسے دعا قبول ہو؟ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں، بہت توجہ کے ساتھ سنیں۔ اس لیے جب بھی ایک، میں آپ کو بات کہوں، ایک ہے پڑھنا اور ایک ہے کرنا۔ دعا پڑھی نہیں جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے۔ دعا کے اندر انسان، میرے بازو میں کون بیٹھا ہے اس کی طرف نظر مت کرو، میں کہاں بیٹھا ہوں وہ نا، کس کے دربار میں تم کھڑے ہو۔ ارے بھائی، کوئی دنیا کا بادشاہ اگر ہم کو بلاوے اور آ کر یہ کہے کہ مانگو تم مجھ سے کیا مانگتے ہو، تو بتاؤ ہم اس کے ساتھ کتنے ادب کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کتنے احترام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور یہ میرے سامنے بادشاہ بیٹھا ہے تو میں اس طرف دیکھوں گا، میرا مکمل دھیان بادشاہ کی طرف ہوگا۔ ہم بادشاہوں کے بادشاہ کی طرف دعا کرتے ہیں لیکن دھیان خدا کی طرف نہیں ہے، اس کا کیا نتیجہ ہے؟ بہرحال میرے بھائیو، اسی کا ایک واقعہ توریت کی کتابوں میں، لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے کوہ طور پر پہنچ رہے تھے، راستے میں انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا، اللہ سے دعا کر رہا تھا، اور یہ دعا یہ کر رہا تھا کہ اللہ، میں 4 دن سے بھوکا ہوں، میں نے کھانے کا ایک لقمہ کھایا نہیں ہے، کہ اللہ مجھے تو کھانے کا لقمہ کہیں سے پہنچا دے۔ یہ دعا کر رہا تھا اور بہت رو بھی رہا تھا، اس کا بہت رو بھی رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے بات کر کے واپس آ رہے تھے، انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ، تیرا ایک بندہ وہاں پہاڑ کے اوپر تجھ سے دعا مانگ رہا ہے، اگر میرے ہاتھ میں اس کو روٹی دینا ہوتا تو میں روٹی دے دیتا، آپ اس کو کھانا کھلا دیجئے، وہ بندہ 4 دن سے بھوکا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ، میں اس کا رب ہوں، تو اس کا رب نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ، تو اس کی دعا قبول کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو فرمایا، دعا تو یہ کر رہا ہے، دعا میں رونا بھی آ رہا ہے، لیکن اس کا دھیان تو اس کی بکریوں کی طرف ہے۔ اس کا دھیان کہاں ہے؟ بکریوں کی طرف ہے۔ میرے بھائیوں، محدثین نے لکھا کہ ہم بھی تو دعائیں کر رہے ہیں، آخر وہ کون سی بات ہے؟ کیا ایک مسلم، ایک بات یاد رکھو، اللہ کے رسول کی حدیث ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی مومن دعا کرے اور اس کی دعا قبول نہ ہو، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ بات ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا کا اثر کبھی فوراً کر دیتے ہیں اور کبھی اس کو آخرت کے لیے جمع کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ایک بندے کو بلایا جائے گا اور اللہ کہیں گے، یہ جتنے محلات ہیں، یہ جتنی حورے ہیں، یہ جتنی نعمتیں تم دیکھ رہے ہو، یہ سب تیری ہے۔ تو بندہ اللہ سے کہے گا، اللہ، میں نے تو کوئی اتنی نمازیں بھی نہیں پڑھی، اتنا قرآن بھی نہیں پڑھا، یہ کس کے لیے ہے؟ تو فرمایا، بات برابر ہے، لیکن تو دنیا میں دعا کرتا تھا، دنیا میں تم مجھ سے مانگا کرتا تھا، دنیا میں حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ دنیا میں تیری تمنائیں پوری نہیں ہوئی، دنیا میں ظاہراً تیری دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن یاد رکھ، یہ تیری دعاؤں کا اثر ہے کہ جتنے محلات ہیں، انسان خوشی کے مارے اتنا روئے گا، اتنا روئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہیں گے کہ اس بندے کو اٹھا کر جنت میں رکھ دو۔ اس وقت یہ بندہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی۔ دعا مومن کی بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں، اس لیے 24 گھنٹے میں ایک وقت طے کرو کہ ہم اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے، میں تو یہ بات شکرن اور تحدیث بن نعمت کے طور پر جب بھی کوئی ایسا موقع آیا, امتحان کا موقع ہو, ابھی امتحانات کے موقع, اس لیے میں نے یہ بات چھیڑی ہے, بچوں کے امتحانات بھی شروع ہو رہے ہیں, جب بھی کوئی ایسا موقع آیا اور جب بھی میں نے اللہ کے سامنے رو کر دعائیں کیے, میرے بھائیو, اللہ نے اپنے دردار سے کبھی بھی رائے گاہ نہیں کیا. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے, نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے, توجہ کی رات سنیں, نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے, تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے, تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. کیا بتائیں, یہ کٹھور کا ایک واقعہ, ابھی رمضان کے بعد ایک بھائی 3 دن کی جماعت میں گئے, 50 سال میں پہلی مرتبہ, اللہ کی یاد میں, نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. میرے بھائیو, 51 سال کی عمر میں زندگی میں پہلی مرتبہ وہ 3 دن جماعت میں گئے, گلا کے اندر وہاں جماعت میں گئے, تو شاید وہ اس مجمع میں ہوگی, تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب, وہ جماعت میں گئے تو پہلی وقت زندگی میں, پہلی وقت دعا کے بعد رخصتی کی بات ہوئی, گلا کی مسجد کے پاس ہم نے دعا کی کہ اللہ, اب تک تو میں نمازی نہیں تھا, آج وہ کون سا دن آ گیا کہ دوسروں کی نماز کی فکر کے لیے تو نے مجھے قبول کر لیا. آگے وہ بیان کرتا ہے کہ مولوی صاحب, وہ گلا کی جمعہ مسجد میں جب میں نے پہلا قدم رکھا تو میرے دل کے اندر ایسا سکون محسوس ہوا, میرے دل نے اندر سے کہا کہ بھائی, تو نے اپنی زندگی کے 50 سال برباد کر دیے. میرے بھائیو, میرے بھی زندگی کے 30 سال ختم ہو گئے, آپ میں سے کسی کے 40-50, بیانات ہوتے ہیں. اس وقت بیٹھ کر تھوڑا یہ سوچو کہ جتنا دین اور جتنا اسلام, جتنا دین اللہ نے بھیجا ہے اور جتنا اسلام نبی نے ہم تک پہنچایا ہے اور جتنی سنتیں ہم تک پہنچی ہے, کیا ہم مکمل اس پر عمل کرتے ہیں؟ اچھا, دوسری میری بات سنو, جتنا بھی ہم کر رہے ہیں 2 نمازیں 4 نمازیں, تو کیا اس پر اللہ تعالی ہمیں جنت دے دیں گے؟ میرا تیسرا سوال بھی سن لو کہ جتنا ہم کر رہے ہیں کیا اتنا ہی دین اسلام ہے کہ آگے بڑھنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ایک بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا آئیے, یہ جب دین کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ نہیں, اب کچھ کرنا چاہیے, اب تو نمازوں میں آنا چاہیے, کب تک ایسا کرتے رہیں گے؟ میرے بھائیوں, آپ نیت کرو اور سچے دل سے نیت کرو. میری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہے, ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کل قیامت کے دن, اور کل قیامت کی بات تو دور رہی, ابھی تو انتقال ہوا کہ 5 گھنٹے میں قبر میں ڈال کر بیٹا ہو کہ باپ ہو, کتنا ہی پسندیدہ ہو, وہ مٹی ڈال کر ہمیں واپس آ جائیں گے اور اللہ پوچھیں گے کیا کر کے آئے ہو بتا. بزرگان محترم, دیکھو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے, اللہ تعالیٰ تو, میں جو اصل یہ دعا کی بات بیان کر رہا ہوں نا, رمضان المبارک میں ایک مسجد میں دین کی بات کرنے پہنچتا تھا, تو یہاں اسی سے میں وہاں دعا کیے, دعا کے آداب کیا ہے, دعا کس طرح کرنی چاہیے. ایک ہے ہم دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ معاف فرما, گناہوں کو معاف فرما, بچے کو ہدایت دے, لیکن دل سے نہیں مانگتے, دھیان نہیں ہوتا ہمارا اللہ کی طرف, جس کی بنیاد پر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. لیکن جب یہ باتیں ہوئی اور اس بندے نے مجھ سے کہا کہ مرزا, جب ہم نے دعا دھیان سے کرنا شروع کی تو عجیب دل کی کیفیت ہوئی اور زندگی کا عجیب پلٹا مارا. اللہ ہمیں یقین کامل عطا فرمائے. یہ تو ہمیں یقین نہیں میرے بھائیو, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن نے جو نقل کیا ہے, جلیل القدر اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے دین اور اللہ کے دین کے لیے سب سے پہلے اگر کسی کے کپڑے نکالے گئے تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اسی وجہ سے تو لکھا ہے کہ نمرود نے جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا تھا تو کپڑے نکال دیے تھے, میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من یکسا یوم القیامتی ابراہیم, سب سے پہلے قیامت کے دن کسی بندے کے جسم پر کپڑے پہنائے جائیں گے تو میرے باپ ابراہیم کے بدن پر کپڑے پہنائے جائیں گے. سارے انسان وہاں پر قیامت میں ننگے ہوں گے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اگر کسی بندے کے اوپر کپڑا پہنایا جائے گا تو ابراہیم ہے. لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو دین کی محنت اور لوگوں کو صحیح بات بتلانے کے نتیجے میں جب نمرود نے ان کو آگ میں ڈالنے کا 40 دن تک آگ تیار کی, 40 دن, اور دوسرے دن صبح میں ان کو آگ میں ڈالنے والے تھے اور رات میں کوتھڑی میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ کل میرا آخری دن ہونے والا ہے, بس یہ دعا کر رہے تھے, اچانک دو ہواؤں کے فرشتے آئے اور ان دو فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس آگ کو پلک جھپکتے کے اندر جو ہے پھونک ماریں. اور آگے کہا ان فرشتوں نے, آگے کہا ان فرشتوں نے کہ اس آگ کے ذریعے سے آپ کو تو کیا تکلیف پہنچے گی, ہم نمرود کے محل کو جلا کر راک کر دیں گے. تو ابراہیم نے کہا کہ آپ کو اللہ نے بھیجا ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں اللہ نے ہم کو بھیجا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان ہواؤں کے فرشتوں سے کہا کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, میرے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. لکھا کہ وہ فرشتے گئے, پانی کے فرشتے آئے, پانی والے فرشتے نے کہا کہ ابراہیم ہمیں اجازت دیجیے, ہم بارش نازل کر دیتے ہیں, یہ آگ بجھ جائے گی. ابراہیم نے کہا تم خود آئے ہو یا رب العالمین نے بھیجا ہے؟ فرمایا اللہ نے بھیجا ہے. تو فرمایا کہ اللہ مجھے میری مدد کرے گا, مجھے دنیا کے کسی مخلوق کی مدد کی ضرورت نہیں. لاکھوں فرشتے آئے, یہاں تک کہ جبرائیل بھی آئے, لیکن ابراہیم نے مدد لینے سے انکار کر دیا. لکھا ہے کہ راتوں رات اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ تم میرے ابراہیم سے کہو کہ دوڑتے ہوئے آگ میں گر جائے, دوڑتے ہوئے آگ میں گر جائے. اور ایسی سخت آگ تھی, تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ہزاروں فٹ اوپر سے کوئی پرندہ جاتا تھا وہ بھی جل کر راکھ ہو جاتا تھا. ایک آدمی کو جلانے کے لیے, وہ بھی اللہ کے پیغمبر کو جلانے کے لیے جلائی تھی میرے بھائیوں. تو جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل سے کہا کہ نمرود تو مجھے جلانا چاہتا ہے, اللہ بھی مجھے آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں. تو جبرائیل نے کہا اللہ سے, تو اللہ نے کہا کہ میرے ابراہیم سے کہو, میرے خلیل سے کہو, نمرود جلانا چاہتا ہے اور رب العالمین آباد کرنا چاہتا ہے, تمہیں آگ میں ڈال کر بھی آباد کرنے والی ذات اللہ کی ہے. لکھا کہ جب یہ بات ابراہیم نے سنی, یقین اتنا مضبوط تھا اللہ کی ذات سے, یقین اتنا مضبوط تھا, دوڑتے ہوئے آگ میں گر گئے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. میرے بھائیو, آگ کا کام جلانا ہے, پانی کا کام ڈبونا ہے, لیکن اللہ کے حکم کے ساتھ یہ میرا ایمان ہے. اگر اللہ کا حکم ہو اور اللہ کا حکم نہ ہو تو آگ جلا نہیں سکتی. اگر چھری میں کاٹنے کی طاقت ہوتی تو اسماعیل کٹ جاتے, لیکن میرے اللہ نے بتایا کہ چھری میں کاٹنے کی طاقت تو میں نے پیدا کی. اگر آگ جلا سکتی تھی تو ابراہیم جل جاتے, اور سمندر اگر ڈبو سکتا تو موسیٰ تو ایک مہینے کے بچے تھے, ان کی ماں نے ایک صندوق کے اندر سمندر میں ڈال دیا تھا. اگر سمندر میں ڈبونے کی صلاحیت ہوتی تو موسیٰ کب سے ختم ہو جاتے, لیکن میرے اللہ نے کیسے بچایا. لکھا ہے کہ 40 دن تک ابراہیم آگ میں رہے. کتنے دن تک بھائی؟ 40 دن تک. نمرود کو ایسا کہ جل کر ختم ہو گئے ہوں گے, اللہ نے آگ سے کہا کہ آگ کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی بن جا. ٹھنڈی ایسی نہیں کہ ٹھنڈی لگے, سلامتی والی بن جا. جب 40 دن کے بعد یہ نکلے تو سارے لوگ مسلمان سب دیکھنے آئے کہ اللہ نے ابراہیم کو بچا لیا, ابراہیم کو بچا لیا. تو ابراہیم تو رو رہے تھے, تو لوگوں نے کہا کہ ابراہیم اللہ نے تو آپ کو آگ سے بچا, روتے کیوں ہو؟ تو بتایا ابراہیم نے, روتا اس لیے ہوں کہ جب سے مجھے میں آگ میں گیا, 40 دن تک میں آگ میں رہا, پوری دنیا یہ دیکھ رہی تھی کہ میں آگ میں جل جاؤں گا, لیکن اللہ نے میری آگ میں حفاظت کی. روتا اس لیے ہوں کہ 40 دن تک میں نے مسلسل آگ میں خدا کا دیدار کیا. 40 دن تک میں نے آگ میں خدا کا دیدار کیا, اور 40 دن تک اللہ نے مجھے آگ کے اندر جنت کا دسترخوان بچھا کر دیا. اب میں باہر نکلا تو اللہ بھی نظر نہیں آ رہے ہیں اور وہ جنت کا دسترخوان بھی نظر نہیں آ رہا ہے. میرے بھائیو, ہواؤں کے فرشتے بھی تھے, پانی کے بھی فرشتے تھے, لیکن ابراہیم نے کہا میرا اللہ, جو اللہ ابراہیم کی مدد کر سکتا ہے, جو اللہ موسیٰ کی مدد کر سکتا ہے, جو اللہ میرے حبیب کی غار حرا اور غار سور میں حفاظت کر سکتا ہے, وہی اللہ میرے بھائیو آج میری اور آپ کی مدد کے لیے بھی تیار ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ آگے بڑھیں, کچھ اس بات کی کوشش کرو کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنے گناہوں کی سچی اور پکی توبہ کریں گے. سچی اور پکی, دیکھو میرے بھائی, توبہ تو ہم نے بہت مرتبہ کی. توبہ کہتے ہیں نیت کرنے کا کہ انشاءاللہ آئندہ کل سے ایک بھی گناہ نہیں کریں گے, اور اگر خدا نہ خواستہ گناہ ہوگا تو ہم معافی مانگیں گے, اور جو گناہ ہو گئے ہیں سچے دل سے اللہ کے سامنے روئے. میرے بھائی, کیا خبر ہے کہ فجر سے پہلے میں اور آپ قبرستان میں ہوں؟ شاید ایسا لگ رہا ہے کہ موسم تو کھا پی کے لگے ہیں, گناہ گناہ کی بات, تو بات اصل میں آپ کو ناؤمید نہیں کرنا چاہتا, اور ناؤمیدی تو کفر ہے میرے بھائیوں, بالکل ناؤمید نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں مجھے اللہ آپ کے فضل سے اور آپ کی برکتوں کی صدقے طفیل ایک بہت بہترین واقعہ یاد آیا. لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا, بڑا آوارہ تھا. لکھا ہے کہ ہر قسم کے اس نے گناہ کیے, ہر قسم کے اس نے گناہ کیے تھے, اور اتنے گناہ کیے تھے کہ جس بستی میں وہ رہتا تھا بستی والے لوگ اس سے پریشان ہو گئے تھے, اتنے پریشان ہو گئے تھے کہ اس کو کہا تھا کہ دوسری مرتبہ اگر تو کوئی کام ایسا کرے گا تو ہم تمہیں پٹائی کریں گے. یہاں تک کہ وہ نہیں مانا, اس کی پٹائی کی گئی, یہاں تک کہ لوگ تنگ آ گئے اور اس نوجوان کو بستی سے جنگل میں روانہ کر دیا. آپ اندازہ لگاؤ کہ وہ نوجوان کیسا ہوگا اور کتنا نافرمان ہوگا اور وہ کتنا شریر ہوگا کہ لوگ اس کی شرارت کی بنیاد پر اس کو جنگل میں اکیلا چھوڑ کر آ گئے. جب اس کو جنگل میں چھوڑ کر آ گئے, ایک دن, دو دن, تین دن, چار دن ہو گئے, نہ پانی کا ایک قطرہ ملا, نہ کھانے کا ایک لقمہ ملا, بہت پریشان, بھوک لگی, پیاس لگی, یہاں تک کہ پانچویں دن وہ بیمار ہو گیا. اس نے اپنے دائیں طرف دیکھا تو کوئی نہیں, بائیں طرف دیکھا تو کوئی نہیں, جنگل ہی جنگل ہے, نہ اوپر نہ نیچے, نہ کوئی غم گسار ہے, نہ کوئی غم خار ہے, نہ کوئی محبت کرنے والا ہے, نہ کوئی تسلی دینے والا ہے. اچانک اس کو موت یاد آ گئی اور اس نے سوچا یہاں تو کوئی مجھے دوا دینے والا نہیں ہے, یہاں تو کوئی مجھے کھلانے والا, گنہگار بندہ تھا, موت کا وقت آ گیا اس کے پاس, نوجوان تھا. لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ واقعہ جب ہوا تو اچانک اس نے اپنے دل سے یہ کہا کہ اللہ, یقیناً میں تیرا بہت نافرمان بندہ ہوں, آج تک میرے نامہ اعمال میں ایک نماز نہیں, ایک سبحان اللہ نہیں, میں نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی اور اتنی تکلیف پہنچائی کہ آج میں جنگل میں کھڑا ہوں, لیکن یہ اللہ اگر تو مجھے معاف کر دے گا, اس جنگل میں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, اگر تو مجھے معاف کر دے گا تو تیرے خزانے میں تو کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے. ایسا تو ہے نہیں کہ ساری سیٹیں جنت کی بھر گئی ہو, تیرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہوگی. اور یہ اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا اور میرے گناہوں کی بنیاد پر اگر تو نے مجھے جہنم میں ڈال دیا تو تیری عزت تو بڑھنے والی ہے نہیں, تو تو ورا ورا ذات ہے, تو تو عظیم الشان ذات ہے, کام میرا بن جائے گا, معاف ہوں گا. تو بس یہ کہنا تھا اللہ کی, اللہ لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے اسی وقت وحی نازل فرمائی, بس اس کی توبہ قبول ہوئی, اس کی روح وہاں پر قبض ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور کہا موسیٰ سے کہ موسیٰ اللہ نے بھیجا ہے, جبرائیل نے کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور کہا کہ جنگل میں میرا ایک بندہ, اس پر موت آ گئی ہے, نہ اسے کوئی غسل دینے والا ہے, نہ کوئی اسے کفن دینے والا ہے, نہ کوئی اسے جنازہ لے کر قبرستان پہنچانے والا. اے موسیٰ تم جاؤ اسے غسل دو, یہ میرے ولیوں میں سے ایک ولی ہے, یہ میرے کتبوں میں سے ایک کتب ہے. میں آپ کو کس کی بات کر رہا ہوں معلوم ہے نا, اس جوان کی بات کر رہا ہوں جو بہت گنہگار. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے, تین دن کے بعد ایک اونٹ پر وہاں پر پہنچے تو وہ تو بکھرا پڑا تھا, اٹھا کر لے گئے, غسل دیا, کفن دیا. راستے میں اللہ تعالیٰ نے پھر وہی نازل فرمائی اور کہا کہ جبرائیل تم موسیٰ سے کہو کہ موسیٰ بنی اسرائیل کے جو لوگ بھی اس کی جنازے کی نماز پڑھیں گے, توجہ کے ساتھ سنے میرے بھائی, بنی اسرائیل کے جو لوگ بھی اس کی جنازے کی نماز پڑھیں گے اللہ سب کی مغفرت فرما دیں گے. اللہ, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے اللہ جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت کر دیتے ہیں. حدیث پاک میں یہ اسی میں سے تھا, بنی اسرائیل میں اعلان کیا گیا, لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے اس کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے. جنازے کے بعد معلوم کیا گیا کہ بھئی یہ اللہ والا ہے کون, یہ اللہ کا متقی اور پرہیزگار بندہ ہے کون. چنانچہ بہت تحقیق سے معلوم ہوا تو کہا کہ یہ تو وہی نوجوان تھا, یہ تو وہی شریر جس سے لوگ تنگ آئے, شرابی تھا, بدکاری کرنے والا تھا, لوگ اس سے تنگ آ گئے تھے, ایسا گنہگار بندہ تھا. تو چند لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور موسیٰ سے کہا, موسیٰ آپ کو معلوم ہے وہ کون ہے؟ ہذا هو الرجل اخرجناه, اور ایک روایت میں ہے ہذا هو الفاسق, یہ تو وہ گنہگار بندہ تھا جس کو ہم نے وطن سے بے وطن کر دیا تھا. ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی بندہ ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ یہ تو تیرا گنہگار بندہ تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ گنہگار ضرور تھا, تو نے تو اس کو گناہ کو دیکھ کر جنگل میں چھوڑ دیا تھا, لیکن موت کی اور اس نے مجھے یاد کیا اور اس نے مجھ سے یہ کہا کہ اللہ نہ دائیں کوئی ہے نہ بائیں کوئی ہے نہ اوپر نہ کوئی, تیرے علاوہ میرا کوئی ہمدرد نہیں ہے, میں گنہگار ضرور ہوں, اگر تو مجھے معاف کر دیتا ہے تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی, اور تو اگر مجھے جہنم میں ڈال دے گا تو تیری عزت میں کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں ہے, میری عزت کی قسم, میرے جلال کا, اللہ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, اگر وہ بندہ اس وقت پوری دنیا کی مغفرت مانگتا نا, پوری دنیا کی, میں اللہ ہو کر کہتا ہوں میں سب کو معاف کر دیتا. یہ وہ اللہ ہے میرے بھائیوں, لیکن ہم آئے تو صحیح, ہم اللہ کی طرف, ہم اللہ کے, ہم توبہ ضرور کرتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ توبہ نہیں کرتے جس کا نقصان ہمیں ہو رہا. اللہ پاک ہمیں صحیح سما عطا فرمائے, عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. بہرحال میرے بھائیوں, آخر میں ہمارے ان نوجوانوں کی خدمت میں ایک واقعہ مجھے بہت اچھا ذہن میں بھی آ رہا ہے. نوجوان بہت قیمتی ہے, اس وقت میری ایسی تمنا ہے, یہاں کے بہت سارے نوجوانوں نے بھی, یہ محلے والے اور یہ محلے والے نے, بھائی سہیل تو تقریباً 6-8 مہینے سے میرے پیچھے پڑ گئے تھے لیکن میں منع ہی کر رہا تھا, لیکن پھر مولانا یوسف صاحب کی وجہ سے میں یہاں بیٹھ گیا ہوں. بہرحال میرے بھائیوں, بات دراصل یہ ہے کہ اس محلے میں تقریباً 150-200 نوجوان, اس محلے کو پسند کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں ایک جماعت بنے, نوجوانوں کی ایک جماعت بنے, اور اس کا مقصد یہ ہو کہ وہ نوجوانوں کی جماعت جو ہے وہ تمام کے تمام نوجوان بھائیوں کو موبائل کے ذریعے سے فجر کی نماز میں بیدار کریں. میری ایسی تمنا ہے, آپ سب میرا اس میں ساتھ دو گے؟ مطلب زور سے کہو بھائی, یہاں کے نوجوان تیار ہے؟ انشاءاللہ. دیکھیں اگر آپ انشاءاللہ کہہ رہے ہیں تو وہ ایسا انشاءاللہ نہیں جیسے وہ حجاج بن یوسف کے سامنے وہ دعائیں کر رہا تھا آنکھیں رونے والا, توجہ کے ساتھ اور اللہ کو حاضر ناظر کرتے ہوئے. میں آپ کو ایک واقعہ بتا رہا ہوں کہ انسان کو دوسرے کی فکر کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. لکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن ہجری 7 میں مسلمان ہوئے, اور جس وقت یہ مسلمان ہوئے تھے ان کی ماں نے ان کو بہت مارا تھا, سختی سے ان کی پٹائی کی تھی اور کہا تھا کہ بیٹا میرا ہے اور کلمہ محمد کا پڑھتا ہے. دو کپڑے تھے ان کے پاس, ایک اوپر کا ایک نیچے کا, ایک کپڑا نکال دیا, سرکار کی خدمت میں آئے اور یوں فرمایا کہ حضور میری ماں نے بہت مارا ہے. تو حضور نے فرمایا تو تیری اور تیری ماں کا مسئلہ ہے, میں کیا کروں؟ تو فرمایا کہ حضور جس اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے اس اللہ سے دعا کرو نے کہ اللہ میری ماں کو بھی اسلام کی توفیق عطا فرما دے, اللہ میری ماں کو بھی ہدایت دے دے. اللہ کے رسول نے مسجد میں بیٹھ کر دعا کی, اللہم اہدی ام ابی ہریرہ, اللہم اہدی ام ابی ہریرہ, اللہم اہدی ام ابی ہریرہ, یہ اللہ تو ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. یہ دعا مانگی, ابو ہریرہ دوڑتے ہوئے گئے اپنے ماں کے دروازے پر, دروازہ کھٹکھٹایا. میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ماں نے تو مارا تھا, ان کی تو جنت بن گئی تھی, ان کو تو سارا کام ہو گیا تھا, لیکن ان کے دل میں یہ فکر تھی کہ میری آنکھوں کے سامنے میری ماں جہنم میں چلی جائے, میری آنکھوں کے سامنے میرا دوست جہنم میں چلا جائے، میری آنکھوں کے سامنے میرے بچے کو اور میری اولاد کو قبر میں تکلیف، کون سے ماں باپ یہ برداشت کریں گے؟ میرے بھائیوں میں آپ کو بتاؤں، کوئی ماں باپ اس مجمع میں ایسا نہیں ہے جو یہ چاہتا ہو کہ اس کا بچہ بھوکا رہے، اس کا بچہ پیاسا رہے، اس کا بچہ بیمار پڑے، تو وہ ماں باپ کیسے یہ چاہیں گے کہ ان کے بچوں کو قبر میں تکلیف ہو؟ تو میرے بھائیوں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ ابو ہریرہ اپنے ماں کے پاس پہنچے، ماں نے دروازہ کھولا اور کہا کہ بیٹا تیرے آنے سے کچھ دیر پہلے میرے دل نے اندر سے کہا ابو ہریرہ کے رب پر ایمان لیا۔ ابو ہریرہ کے، اگر ابو ہریرہ ہمارے نبی کو نہ کہتے اور رو کر چلے جاتے اور اپنے گھر کو چھوڑ دیتے میرے بھائیوں، تو ان کی ماں کا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس وقت ہم سوچیں، ہماری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہے، یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ میری مائیں اور بہنیں، ہم آپ پر بھی کوئی نماز معاف نہیں۔ اگر آپ کا بچہ 2 مہینے کا ہو، 3 مہینے کا ہو، کوئی بھی ہو، آپ پر ایک وقت کی بھی نماز معاف نہیں۔ اور روزے محشر کے جاں گداز بود، امام شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ کتنا بہترین فرماتے ہیں، فرمایا روزے محشر کے جاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ قیامت کا دن جان کو پگھلانے والا ہوگا، قیامت کا دن جان کو پگھلانے والا ہوگا، اس دن سب سے پہلی پوچھ نماز کی ہوگی۔ سب سے پہلی پوچھ کس سے ہوگی میرے بھائیو؟ نماز۔ یہ مجمع اس وقت بیٹھ کر یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم ضرور بھی ضرور نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آخر کا جو واقعہ جو نوجوانوں کو مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا آپ نے سب نے نام سنا ہے، بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ سمندر کے اوپر مصلی بٹھا کر نماز پڑھتے تھے، روزانہ رات کو 15 پارے قرآن پڑھتے تھے۔ لکھا ہے کہ بہت بڑے بزنس مین آدمی تھے، بہت بڑے تاجر تھے۔ ایک مرتبہ تجارت کرنے کے لیے ایک ملک میں گئے تو دیکھا کہ وہاں ایک بہت بڑا میلہ تھا۔ حسن بصری رحمت اللہ نے بادشاہ کے پاس گئے تو فرمایا کہ یہ کس کا میلہ ہے؟ فرمایا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور اس کو آج 5 سال ہو گئے۔ کتنے؟ 5 سال ہو گئے، اور میں اس کے مرنے کے دن ہر سال برسی مناتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ برسی مناتا ہوں۔ اور پولیس والے، فوج، سارے کے سارے علماء، سب کو میں یہاں جمع کرتا ہوں، اور اس کی قبر کے پاس وہ فوج اور پولیس آ کر کہتی ہے کہ ہم یہ شہزادے، یہ بادشاہ کے بیٹے، اگر تیری جان بچانے کے لیے پولیس کی ضرورت ہوتی تو ہم تیار تھے، لیکن اللہ کا جب فیصلہ آ جاتا ہے تو پولیس بھی کوئی حکم نہیں کر سکتی، ڈاکٹر بھی بچا نہیں سکتا، عالم بھی بچا نہیں سکتا، اور دنیا کی انسانیت مل کر بھی ایک انسان کی جان کو، ایک انسان کی جان کیا بچائے گی؟ ایک منٹ ہم کسی انسان کو اپنے پاس باقی نہیں رکھ سکتے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس بچے کی قبر کے پاس کھڑا رہا اور میرے اندر سے اچانک یہ حال طاری ہوا، اور اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی ہدایت عطا فرمائی اور مجھے اپنی موت یاد آ گئی۔ میں آپ کو جو بات کر رہا ہوں میرے بھائیوں، مجھے اپنی موت یاد آ گئی۔ میرے بھائیوں، اسی بزرگ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ دہلی کے قبرستان میں پہنچے۔ اچانک جب یہ قبرستان میں پہنچے تو یہ تو بہت بڑے صاحب کش بزرگ تھے، ان پر قبر کا حال طاری ہوا، انہوں نے دیکھا کہ قبر کے اندر کوئی آدمی جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، تو کہا کہ بھائی آپ قبر میں نماز پڑھ رہے ہو؟ تو فرمایا کہ بات اصل میں ہے کہ جب میرا انتقال ہوا تو 2 فرشتے آئے، منکر اور نکیر، 2 فرشتے آتے ہیں نا چاچا، 3 سوال کرتے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کے بارے میں کیا کہنا ہے، اور تیرا دین کیا ہے۔ اگر صحیح جواب دیتا ہے تو اس کو آسانی ہی آسانی ہے، اور خدا نخواستہ اللہ ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اگر وہ خدا نخواستہ جواب نہیں دیتا ہے، اس وقت سے اس کو عذابات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کہا کہ میں نے جواب دے دیے، تو پھر میں نے فرشتوں سے کہا کہ اب کیا کرنا، تو فرشتوں نے کہا کہ اب قیامت تک سوتے رہو۔ تو فرمایا کہ قیامت تک سونے کا، اس کے کرتا تم اللہ کو پوچھو، میں دنیا میں نماز پڑھتا تھا تو اگر میں قبر میں نماز پڑھوں تو چلے گا؟ یہ بات صحیح ہے؟ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کشف کے اندر اس بزرگ کو قبر کے اندر، تو اللہ نے کہا کہ ان کو اجازت دے دی جائے، وہ نماز پڑھو۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ سبحان اللہ۔ تو اس بزرگ جو اندر سوئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ نظام الدین آپ کو تعجب ہو رہا ہے، قبر میں نماز پڑھنے سے تعجب ہو رہا ہے، سبحان اللہ کہہ رہے ہو؟ کہا کہ ہاں بھائی، کوئی آدمی زمین پر نماز پڑھے تو سمجھ، یہ تو تم تو قبر میں پڑھتے ہو۔ تو فرمایا کہ اصل مجھے نماز سے بہت محبت تھی اس لیے مجھے اللہ نے توفیق دے دی. بہت اچھی بات. اب آگے ذرا توجہ کے ساتھ سنو. نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تم کتنے سال سے نماز پڑھ رہے ہو؟ تو فرمایا کہ تقریباً مجھے برابر یاد نہیں ہے انہوں نے کہا، لیکن 30 سال سے میں مسلسل نماز پڑھ رہا ہوں. کتنے سال سے؟ 30 سال سے. میں نے ابھی تک سلام نہیں پھیرا ہے. 30 سال سے میں نماز میں ہوں. تو بہت تعجب ہوا. واپس انہوں نے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے کہا سبحان اللہ. کیا کہا؟ سبحان اللہ. تو اس بزرگ نے کہا زمین کے اوپر نظام الدین، نظام الدین زمین کے اوپر تجھے 2 سبحان اللہ کہا، یہ مجھے دے دے، میں 30 سال کی نماز تجھے دے دیتا ہوں. ذرا توجہ کے ساتھ سنے میرے بھائیوں، کیا کہا؟ میری 30 سال کی نماز میں تجھے دیتا ہوں، تیرے 2 سبحان اللہ مجھے دے دے. فرمایا کیوں؟ فرمایا میں نے جتنی بھی نماز پڑھی قبر کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں. قبر میں لاکھوں قرآن پڑھو، پڑھنا تو ہے ہی نہیں. قبر میں جو کچھ بھی کرو کوئی فائدہ نہیں. زمین کے اوپر کا 1 سبحان اللہ قبر کی لاکھوں عبادت سے بھی بہتر ہے. ابھی ہمارے پاس وقت ہے میرے بھائیوں، ابھی ہمارے پاس زندگی ہے. اور انسان کتنا ہی بڑا گنہگار ہے، ایک بات یاد رکھنا، ایک بات یاد رکھنا، ہم جتنے بھی بڑے گنہگار ہیں اللہ تو فرماتے ہیں او بندے، او بندے آ تو خرید میرے دربار پر اور ایک مرتبہ آنسو بہا کر دیکھ، سمندر نہ بہا دو تو دیکھ لینا. کیا فرمایا؟ توبہ کا ایک آنسو بہا کر تو دیکھ، رحمت کا دریا نہ بہا دو تو دیکھ لینا. یہ اللہ کا اعلان ہوتا ہے. بس میں اسی چند باتوں پر آپ کو، اسی اوپر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اور آپ سب نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ بغیر کسی دشمناوٹ کے، بغیر کسی علالت کے، محبت کے ساتھ آپ یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ اس مسجد میں ہم فجر کی نماز میں اپنے ساتھیوں کو کل سے اٹھائیں گے. بھائی سب نوجوان تیار ہو؟ میں بڑی محبت کے ساتھ یہ درخواست کرتا ہوں مسلم فریق کے دونوں نوجوان یہاں کھڑے ہو جائے. کون تیار ہے اس کے لیے؟ اپنی جگہ پر سب کھڑے ہو جاؤ. ماشاءاللہ قاری عارف صاحب نے شروعات کی، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں بہت ساری برکت عطا فرمائے، اللہ ان کی والد کو، ان کی قبر کو نور سے بھرے. ماشاءاللہ بھائی سب کھڑے ہو جاؤ، انشاءاللہ میں بھی تیار ہوں. کھڑے ہو جاؤ بھائی، جتنے نوجوان ہو وہ اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ سارے محمد کی مسجد میں ہم روزانہ اپنے ساتھیوں کو فجر کی نماز میں کھڑا کریں گے. اور اللہ دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں، آپ یہ آپ کا کرسی سے کھڑا ہونا کہیں ہماری مغفرت کا ذریعہ نہ بن جائے، کہیں ہماری مغفرت کا ذریعہ نہ بن جائے. کوشش کرو انشاءاللہ بھائی، کوشش کریں گے. اور اس کے لیے آپ کو مشورہ کرنا پڑے گا. بھائی عرفان ہے، امتیاز ہے، عبدالحق ہے، ہری عارف ہے، مولانا ہے، آپ اس کے لیے مشورہ کریں. بھائی سہیل تیار ہے؟ میں کہاں ہے سہیل؟ ہاں سہیل بھی تیار ہے انشاءاللہ، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی سب تیار ہیں نا؟ یہ بیان کا مقصد یہی ہے. دیکھو میں صحیح بات کہتا ہوں، میں اسٹیج پروگرام کا بہت عادی نہیں ہوں. میں تو بار بار اس کو میں نے منع کیا ہے، لیکن پھر جو ہے میں نے کہا کہ بہت مرتبہ منع کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. اگر ہماری چند باتوں سے اگر کوئی فائدہ ہو جائے تو اللہ ہماری بھی نجات عطا فرما دے اور آپ سب کی بھی نجات ہو جائے. آپ سب بیٹھ جائیں. جزاکم اللہ احسن الجزا. اب اللہ سے ہم دعا کریں. دیکھیے میں آپ کو جو ایک بات کہہ رہا ہوں، دعا کی قبولیت کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دعا جو قبول ہوتی ہے نا، تو کبھی دعا کے اندر ہم اپنے نیک عمل کا واسطہ دیں اللہ سے کہ اللہ اگر تجھے میرا کوئی نیک عمل پسند ہو تو اس کے صدقے طفیل میں تو میری دعا قبول فرما. دیکھو اللہ کی شان وہ ہے، بندہ اپنی شان کے مطابق مانگتا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق دعائیں قبول کرتا ہے. لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتن. حضرت عمر ہے، دعا مانگتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتن واجعل موتی ببلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا دعا مانگی؟ اے اللہ تو مجھے شہادت کی موت عطا فرما. اور دوسری دعا مانگی حضرت عمر نے، اے اللہ تو مجھے مدینے پاک کی موت عطا فرما. دو دعائیں مانگی حضرت عمر نے. کتابوں میں لکھا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. کیا پڑھا رہے ہیں بھائیوں؟ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. اور فجر کی نماز میں دشمن نے حملہ کر دیا اور مصلے پر ان کی جان چلی گئی. حضرت عمر نے تو اللہ سے کہا تھا کہ اللہ شہادت دینا، اللہ نے اپنی شان کے مطابق دعا کر شہادت تو ملی، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے اوپر ملی، فجر کی نماز میں ملی، امامت کے حال میں ملی، اور روایتوں میں لکھتا ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے ملی۔ شہادت تو کہیں بھی مل جاتی، لیکن اللہ نے کہا کہ عمر ہم تونے تو دعا مانگی ہے، ہم اپنی شان کے مطابق اس دعا کو، کون سا عمر کون سا معلوم ہے؟ ایمان لانے سے پہلے ان کی پھوپھی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ عمر تجھے تو بکریاں چراتے بھی نہیں آتی ہے، تجھے بکریاں صبح کو جاتا ہے شام کو بکریاں بھوکی آتی ہے، تجھے بکریاں چراتے نہیں آتا، تیرا ہوگا کیا؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے جس کو بکریاں چراتے نہیں آتا تھا، اللہ نے کتنا اونچا مقام بنایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، جس کو دیکھ کر شیطان بھی بھاگتا تھا، جس کو دیکھ کر ابلیس بھی بھاگتا تھا۔ یہ شانتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بہرحال میرے بھائیو، حضرت عمر نے دعا مانگی کہ اللہ تو مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور دوسری دعا کیا مانگی؟ کہ اللہ مدینے پاک کی موت عطا فرما۔ مدینے پاک کی تو موت ملی، لیکن ساتھ ساتھ میں نبی علیہ السلام کی پڑوسی مل گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں آرام۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلے کسی کو اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا تو ہمارے نبی، اس کے بعد ابوبکر صدیق، اس کے بعد عمر فاروق، اس کے بعد جنت البقیع، اس کے بعد جنت المعلیٰ، اور پھر دنیا بھر کے قبرستانوں سے لوگ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان والی، کلمے والی، مدینے پاک کی نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، اور اس حالت میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہو، ہم پر کسی کا حق نہ ہو، اس طرح اللہ ہمیں کلمے والی موت عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، ایک بات کہنا بھول گیا ہوں، یہ ربیع الآخر کا مہینہ شروع ہو گیا۔ ربیع الاول میں بہت سارے نعتیں بھی پڑی گئی ہوگی، بہت سارے جلوس بھی نکالے گئے ہوگے، ذرا توجہ کے ساتھ سننا۔ ربیع الاول کا مہینہ گزر گیا، 30 مرتبہ بھی درود شریف پڑھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کیا ہم بھول گئے؟ درود شریف، اور یہ ربیع الاخر کا مہینہ شروع ہوا ہے۔ دیکھو، مسئلہ بتانا میری ذمہ داری ہے، اس لیے میں ایک مسئلہ بتا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ بزرگان دین میرے پاس موجود ہے، ربیع الاخر کے مہینے میں پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی 11ویں شریف کا کھچڑا، ایک کھانا، اس کا پکانا دونوں حرام ہے۔ مسئلہ شان سے سنیں میرے بھائی، کوئی چیز کھانا پکانا حرام نہیں ہے، لیکن اس نیت کے ساتھ کہ اس دن ان کی وفات ہوئی، اس دن ان کی پیدائش ہوئی، اور ربیع الاخر میں بھی، اور اسی دن کو طے کر کے، نیت کر کے، یہ بہت بری چیز ہے۔ اب حضرت پیر عبد القادر جیلانی کی کوئی ان کے اصال صاحب میں مسجد بنا دو، کوئی مدرسہ بنا دو، کسی کا گھر بنا دو، کسی غریب کی 2-5 روپے کی مدد کر دو، ان کا ثواب پہنچ جائے گا، لیکن جو نبی نے کر کے نہ بتایا ہو۔ اور تعجب کی بات ہے، کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ پیران پیر کی، محبوب جو رات میں 15 پارے قرآن پڑھتے تھے، اور جن کو زندگی پر سوکھے ٹکڑے نہ ملے، جن کو زندگی پر سوکھے ٹکڑے نہ ملے، اور ان کے نام کے کھچڑے کھانے کے لیے ہم جمع ہو۔ میرے بھائی، ہم بہت بہت زیادہ بہت زیادہ سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ یہ مجمع ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ایسے خرافات میں ہم ہرگز شامل نہیں ہوں گے۔ اللہ سب کو صحیح سما عطا فرمائے۔ میں آپ کو آخری بات کہہ دوں، یہ شیطان ہمارا بہت کھلم کھلا دشمن ہے، یہ جانتا ہے یہ تو امت محمدیہ ہے، گناہ کرے گی اور اللہ کے سامنے کہے گی اللہ معاف کر دے، تو اس کے گناہ تو معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے کہا نے کہ ایک بوڑھا آنکھوں سے نابینا ہے، کمر جھک گئی ہے، جیب خالی ہو گئی ہے، دروازے سے نکال دیا گیا ہے، بچوں نے دھکے مار دیے، لیکن یہ بڑھاپے کے عالم میں سب کچھ نہیں ہے، اللہ کے دروازے پر آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تیری بوڑھی داڑھی دیکھ کر، تیرے سفید بال دیکھ کر مجھے شرم آتی ہے، اللہ اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں۔ شیطان جانتا ہے، شیطان نے مشورہ کیا، یہ تو کتنی محنت سے ہم بیویوں کو طلاق دلاتے، کتنی محنت سے گھر میں جھگڑے کراتے، کتنی محنت سے لوگوں کو زنا کراتے، کتنی محنت سے گھر میں ٹی وی لاتے ہم لوگ، لیکن یہ توبہ کرتا ہے اور اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ ایک کام کرو، کوئی ایسا کام کرو کہ یہ توبہ نہ کرے۔ یہ بندہ، میری بات ذرا توجہ کی طرح سننا، ان کے پاس کوئی ایسا کام کراؤ جس سے یہ توبہ ہی نہ کرے۔ اور اس نے سوچ لیا، جو آگے کی بات میں کہہ رہا ہوں، اس نے سوچ لیا کہ دین کا کام ثواب سمجھ کر کرنا، اور اس کی دین میں کوئی حقیقت نہ ہو، جس کو ہم کہتے ہیں بدعت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دین کے کسی کام کو سوال سمجھ کر کرنا، حالانکہ دین میں اس کا کوئی نہ نبی نے بتایا نہ قرآن نے بتایا. اس بھائی کوئی آدمی چالیسواں بناتا ہے، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، کسی کے انتقال ہوا، چالیسویں دن کیا فاتحہ پڑھنے کی ضرورت ہے؟ 39ویں دن سواب نہیں پہنچتا تھا، 41ویں دن پہنچتا ہے کہ نہیں؟ بر سال میں کیوں؟ میری یہ میں نے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، تقریر کوئی مقصد نہیں میرے بھائیوں، میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے. اصل بات یہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم جب بھی پہنچاؤ بندے کا جب بھی، لیکن یہ نکی کرنا کہ کھیرت کھلانے کی 40ویں دن ہی کھلانے کا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں، انسان پھر یہ توبہ تھوڑا کرتا ہے کہ اللہ میری بھول ہو گئی 40ویں کرنے کی، اس لیے کہ شیطان نے کہا یہ تو بہت ثواب کی چیز ہے. کیا کہا؟ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے. آپ کی بھی صحیح بات یہ ہے میرے بھائی، کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، دین کی صحیح بات پہنچانا یہ ذمہ داری ہے، عمل کرنا آپ حضرات کی خدمت میں ہے. اللہ مجھے بھی صحیح نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کہنے سننے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا أول الأولين ويا أرحم الراحمين يا راحم المساكين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا القوة المتين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإمام واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار لا إله إلا الله الحنان المنان يا بديع السماوات والأرض يا أكرم الأكرمين ويا غياث المستغيثين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا راحم المساكين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا القوة المتين يا ذا القوة المتين الہ العالمین ہم بہت ستاکار ہیں مولا، سیاہکار ہیں مولا، نا قدر ہیں مولا، نا شکر ہیں مولا، تیرے دربار کی اقراری مجرم ہیں مولا. یا اللہ یا اللہ، وہ کون سا گناہ ہے، وہ کون سی خطا ہے، وہ کون سی نافرمانی ہے، وہ کون سا جرم ہے جو ہم نے نہ کیا ہو؟ یا اللہ پیشانی کے بالوں سے لے کر، یا اللہ پیشانی کے بالوں سے لے کر انگوٹھے کے نیچے تک گناہوں میں لتڑے ہوئے ہیں. یا اللہ یا اللہ، آپ تو گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے بھی شرمندگی کا احساس ہوتا ہے. یا اللہ بار بار توبہ ٹوٹ جاتی ہے. یا اللہ لوگ سمجھتے ہیں بہت دیندار ہے، لیکن دل میں تکبر ہے، حسد ہے، عداوت ہے، بغض ہے، عداوت ہے، کینہ ہے. یا اللہ بہت صداکار ہے مولا، سیاہکار ہے، ناقدرے ہے، ناشکر ہے مولا کریم، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیروں میں، جان کر انجان کر یا اللہ جتنے بھی گناہ کیے ہیں یا اللہ تو سب کو معاف فرما. ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، اولیاء کے گناہوں کو معاف فرما، دوستوں کے گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم، مولا کریم، یا اللہ یا اللہ، دنیا بھر کی طاقت ہمیں پریشان کرنا چاہتی ہے، لیکن اگر اللہ آپ نے ہمیں معاف کر دیا، آپ نے ہمیں دروازے پر بلا لیا، تو یا اللہ سب کچھ کے بغیر ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جب بچہ ناپاک ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، تو پھر اس بچے کو کوئی اٹھاتا نہیں ہے. یا اللہ، لوگ انتظار کرتے ہیں کہ پہلے بچہ پاک ہو جائے، پھر دنیا کے لوگ اسے اٹھاتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن یا اللہ ہم گناہوں میں گندے ہو چکے ہیں، گناہوں میں لتر چکے ہیں، ماں باپ کی نافرمانیاں ہم نے کی، یا اللہ تجھے ناراض کیا. ایک طرف مؤذن اذان دیتا رہا، ہم کھیلتے رہے، ہم دکانوں پر بیٹھے رہے، ہم گپے مارتے رہے، ہم تجھے ناراض کرتے رہے. یا اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما، یا اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما، یا اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما. یا اللہ، میں تیرا گنہگار، خطا کار، سیاہ کار بندہ، یا اللہ اس مجمع میں سے کسی ایک کے آمین کے صدقے طفیل میں اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم، اس محرم
محلے کے نوجوانوں نے یہ دین کا ایک پروگرام بہت دنوں سے طے کیا تھا، یا اللہ جو باتیں ہوئی ہے اخلاص کے ساتھ مجھے بھی اور پورے مجموعے کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم عمل کے محتاج ہے، یا اللہ ہم عمل کے محتاج ہے، یا اللہ اس مجموعے میں نوجوانوں نے اللہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ ہم نمازوں میں ساتھیوں کو جمع کریں گے، اللہ یا اللہ عمل کی طاقت آپ کی طرف سے ہوگی، یا اللہ شیطان کو ان سے دور رکھنا، نفس کی شرارتوں کو ان سے دور رکھنا، ان ساتھیوں میں آپس میں بہت محبت عطا فرما، آپس کی عداوت سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما، شیطان کی شرارت سے ان کی حفاظت فرما، شیطان کی شرارت سے ان کی حفاظت فرما، مولا کریم حاسدین کے حسد سے تو ان کو بچا، دشمنوں کی دشمنوں سے تو ان کو بچا، اور یا اللہ اس محلے کو نورانی محلہ بنا دے، مسلم کو مسلم محلہ حقیقی بنا دے، یا اللہ اس بستی میں تو اپنا خصوصی فضل فرما، خصوصی رحمتیں نازل فرما، خصوصی برکتیں نازل فرما، یا اللہ اس طرح ماحول بن جائے جس طرح مسجد نبوی کا ماحول ہے، یا اللہ فجر کی نماز میں پورا مجمع ذکر کرنے والا بن جائے، فکر کرنے والا بن جائے، یا اللہ اب تک ہم نے تو ان کو سمجھانا تھا ہم نے نہیں سمجھایا، ہماری بہت بھول ہو گئی، یا اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما، یا اللہ امت تڑپ رہی ہے اور ہم سو رہے ہیں، امت بے چین ہے اور ہم تڑپ رہے ہیں، ہم جو ہے یا اللہ غفلت کی نیند سو رہے ہوئے ہیں، ہمارے غفلتوں کو یا اللہ تو معاف فرما دے، ہماری غفلتوں کو تو معاف فرما دے، یا اللہ چند بھائیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، یا اللہ سلیم بھائی بھی بیمار ہیں، یا اللہ ان کی بیماری کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، یا اللہ بہت سارے بھائی دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، یا اللہ خوشی طور پر ابھی پچھلے دنوں میں یا اللہ ہمارے ایک محسن اور ہمارے محلے کے ایک فعال کارکن اور سماجی کاری کرتا یا اللہ جناب سلیم بھائی اسمال، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے سیاحت کو حسنات سے مبدل فرما، ان کی اولاد کو تو اللہ نیک ہدایت عطا فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ موت تو یقینی چیز ہے، موت یقینی چیز ہے، یا اللہ ہمیں ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے، یا اللہ آج لوگ ہمیں دنیا کے اوپر رکھتے ہیں کل دھکے مار کر ہمیں زمین کے نیچے پھینک کر چلے آئیں گے، کوئی نہ ہوگا، تیری ذات اور تیرے حبیب تیرے ذات کے والا دنیا کے کوئی ذات اس وقت نہیں ہے، یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، موت کی تکلیف کو آسان فرما، سکرات کی تکلیف کو آسان فرما، یا اللہ ہم کلمے والی موت کی بھیک مانگتے ہیں آپ سے، کلمے والی موت کی بھیک مانگتے ہیں آپ سے، اللہ ہمیں کلمے والی عافیت والی ایمان والی مدینے پاک کی سجدے والی موت عطا فرما، یا اللہ تو ہمارے اولاد کو نیک صالح ہدایت فرما، یا اللہ تو ہمارے اولادوں کو نیک صالح ایمان والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ بہت سارے ماں باپ اپنی اولاد سے پریشان ہیں، یا اللہ ان کی اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نور نظر بنا، ان کی اولاد کو حافظ اور عامل قرآن بنا، یا اللہ دین کی محنت میں جڑنے والا بنا، دعوت کی مبارک محنت میں ہمیں اپنی زندگی کو لگانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا دین کے پیچھے لگے ایسی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، یا اللہ مستورات کی کیا کیا تمنا ہے وہ تو جانتا ہے، یا اللہ ان کی دینی جائزی تمناؤں کو اللہ کو پورا فرما، مولا کریم میں نے اپنی گنہگار زبان سے مانگا ہے، تو اپنی شایان شان عطا فرما، تو اپنی شایان شان عطا فرما، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور جتنی بھلائیاں آپ سے مانگی ہے یا اللہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن برائیوں سے پناہ چاہیے ہے ہمیں اور پوری امت کو پناہ نصیب فرما، جز اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهل برحمتك يا ارحم الراحمين، السلام علیکم.